اے خلیفہ امیر اہل سنت،
تو صدار گے سلامت، تو صدار گے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان شیش نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے قرآن پاک پڑھا، رب کریم کی حمد کی اور نبی پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب کریم سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی اس کی جگہ سے تلاش کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ الکریم اج پان سفر حج حوالے سے کی سننا ہے، من کو لے کے حضرت عبداللہ بن مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کہ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر تھے، جب انہیں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ گناہوں سے توبہ کر کے ان کا ارادہ ہوا مکہ مکرمہ جانے کا، اب جو ہے وہ توبہ کر کے مکہ مکرمہ کے لیے روتے ہوئے اور پیدل انہوں نے سفر شروع کر دیا، حالانکہ وزیر تھے۔ تو اب یہ کہ انہوں نے پیدل اور وہ بھی ننگے پاؤں کو سفر شروع کیا بغیر چپلوں کے۔ اب جب حرم کے شیوخ نے، جو وہاں کے پیشوا تھے، انہوں نے سنا کہ وزیر صاحب جو ہے وہ مکے میں پہنچنے والے ہیں، کیونکہ وزیر کو بھی ظاہر ایک پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ جو بھی تو ریسیو کرتا ہے، جیسے ہمارے آج کل ہمارا ایک نظام ہے کہ کوئی بھی اگر وزیر آتا ہے تو اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تب کیا ہوا کہ جب پتا چلا کہ مکہ مکرمہ میں کہ ہمارے وزیر صاحب آنے والے ہیں، تو جو وہاں کے جو صاحب ثروت تھے، جو شیوخ تھے، تو وہ انہیں سلام کرنے کے لیے شہر مکہ سے باہر جمع ہو گئے ان کا استقبال کرنے کے لیے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ وزیر صاحب کی جو شکل و صورت وہ بالکل بدلی ہوئی ہے، بال بالکل جو ہے وہ بکھرے ہوئے ہیں اور خاک آلودے ہیں، دھوڑ مٹی والے بال تھے، اور جسم اور چہرہ جو ہے وہ نہایت میلا کچیلا ہے۔ اب جو وہاں کے اسو جو مشائخ تھے، انہوں نے تعجب کرتے ہوئے ہارون اور رشید کے وزیر سے پوچھا کہ آپ نے مساکین کی طرح، مسکینوں کی طرح شکل بنا کر بغیر جوتوں کے جنگلوں اور میدانوں میں سفر، اور وہ بھی پیدل کیوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن مسروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ آپ بتائیں، ایک بندہ جب اپنے مولا کے دروازے پر حاضری دے تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ آپ نے یہ سوال کیا جواباً، فرمایا کہ میں پیدل چل کر حاضر ہوا ہوں، حق تو یہ تھا کہ میں سر کے بل چل کر آتا۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے ناتیہ دیوان ہدایۃ کے بخشش میں فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، رے سر کا موقع ہے او جانے والے. دیکھیں بظاہر تو کوئی سر کے بل چل کر نہیں جا سکتا, ایک ممکن ہی نہیں ہے, چونکہ ہم کہ ہمارے سر میں نہ پاؤں ہیں نہ کوئی ایسی ترکیب ہے کہ بندہ یوں چل سکے, مگر چونکہ ایک وہ ایسی زمین ہے کہ سر جو ہے نا ایک عزت والی شے ہے. اگر ہم دیکھیں تو انسان کے پاؤں بھی ہیں انسان کے سر بھی ہیں, سر بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو پاؤں اور سر دونوں میں فرق ہے. اگر کوئی بندہ اکرام کرے گا تو سر کا اکرام کرے گا نہ کہ پاؤں کا. جیسے کہ ہم جب سجدہ کرتے ہیں تو سر کس طرف ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے, پاؤں پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. اچھا اگر ہم کسی کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جائیں تو سامنے والے کیا کہے گا؟ کہ اس کو تمیز نہیں ہے, اس کو چاہیے کہ پاؤں اس طرح نہ کرے. تو سر اور پاؤں میں فرق ہے. تو اس لیے جو ہے وہ شاکانہ جو رسول جو ہے وہ اس کو اسے تشبیہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو جگہ ہے نا حرمین طیبین, یہاں پاؤں سے نہیں جایا جاتا, یہاں سر سے جانا چاہیے. اگرچہ کہ سر سے جانا ممکن ہی, بعض اوقات جو وہ اس طرح کی جو وہ عشق میں لبریز ہے یہ باتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات یہ سمجھانے کے لیے مثالیں بھی دی جاتی ہیں کہ یہاں جو ہے وہ جو بندہ جائے گا تو پاؤں سے, مگر مراد یہ کہ بھائی یہاں سنبھل سنبھل کے پاؤں رکھنا ہے کہ کوئی بے ادبی نہ ہو, یہاں بالکل احتیاط سے چلنا ہے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بے ادبی ہو جائے کہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں. تو یہاں مراد یہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو سمجھاتے وقت کہ تجھے میں نے جو 100 بار کہا تھا, ہزاروں مرتبہ اس کو سمجھایا, اب نہ تو 100 بار کسی نے کوئی گنتی کی ہے نہ ہی 1000 مرتبہ کسی نے گنتی کی ہے. تو بعض اوقات یہ محاورے ہوتے ہیں. خیر تو اے عاشقان رسول, دیکھا آپ نے کہ حضرت عبداللہ بن مسروق رحمت اللہ تعالی علیہ جو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے تو انتہائی خستہ حالت میں جو ہے وہ ننگے پاؤں سوئے حرم چل پڑے, اور جب وجہ پوچھی گئی تو کیسا پیارا جواب دیا کہ ایک غلام اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو تو حق یہ ہے کہ سر کے بل چل کر آئے, تو میں تو پھر بھی جو ہے وہ پیدل حاضر ہوا ہوں, یعنی جو ہے وہ پاؤں کے ذریعے پیدل آیا ہوں. تو یقیناً اس عظیم الشان بارگاہ کے مناسب یہی ہے کہ بندہ جب وہاں حاضر ہونا تو شاہانہ اور متکبرانہ انداز نہیں ہونا چاہیے, عاجزی انکساری کے ساتھ جائیں. یہ پانچ میمنو جو نا نمی نے بنا ہوا ہے کہ جب کوئی کہ دھندے میں کی واندو تھے تو پانچا بیٹا سمجھائیں تھا نا کہ بیٹا انجا کیا تو نمی وین تو پیسہ پانچا کھٹی ڈینو تو تو نم پچی مثال جو ہوئی تھی کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں, خالی نمنو جو نا خالی پیسہ کٹل لینے یار جگہ تے رکھا ہوئے. تو واقعی کہ وہاں جو ہے وہ اس طرح حاضر ہونا چاہیے کہ تکبر بھی نہ ہو, انکساری ہو, عاجزی ہو, اور یہ کہ جو ہمارے ساتھ سامان کا سفر ہو, ایک تو ظاہری سامان ہوتا ہے جیسے پانی, اب آج کل تو ذرا بندہ پانی لے کے نہیں چلتا, مین تو ذرا پیسے لے کے چلتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو وہاں سے پانی بھی خرید لے گا, وہاں سے کھانا بھی خرید لے گا, اور چیزیں بھی اپنی ضروریات زندگی کی خرید لے گا. البتہ جو کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بندہ یہیں سے لے کے جاتا ہے کہ وہ ایک سلوان اور ایک مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو ہونے چاہیے سفر کے معاملات, مگر اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکیوں کا سامان ہونا چاہیے, درود و سلام یہ سامان کی صورت ہونا چاہیے کہ بندہ وہاں جائے درود پڑھتا رہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہے, نفلی عبادت کرتا رہے. فرائض تو نماز پڑھنی ہی ہے, اس کے ساتھ نوافل بھی پڑھے. دیکھیں یہ سفر حج ہوتا ہے, یہ جو پہلی بار جاتا ہے تو اس کو پتا, اب جو جا چکے ان کو تو پتا ہے کہ وہاں کیسی آزمائش آتی ہے, بالخصوص جو 5 دن جو ہے نا 8, 9, 10, 11, 12 یہ جو 5 دن ہے یہ بڑی مشقت والے ہوتے ہیں. اب چونکہ 8 ذوالحجہ کو منا پہنچنا ہے, احرام جو ہے وہ 7 تاریخ باندھ لیا ہے, 8 تاریخ ہی باندھ سکتے ہیں, تو احرام جو ہے وہ سمجھا 7 تاریخ باندھ لیا. اچھا اب جو ہے وہ چونکہ ہم آدھی ہیں نوربرین کپڑوں کے, اچھا پھر یہ کہ سر پہ کچھ پہن بھی نہیں سکتے, نہ ہی کوئی سردی لگی تو سویٹر پہن سکتے, نہ ہی پاؤں میں کوئی ایسے چپل پہن سکتے ہیں, نہ یہ موزے پہن سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں پہن سکتے کہ وہ ابری ہوئی ہڈی جو وہ ظاہر ہونی چاہیے, نہ ہی ہم کوئی سلاوا کپڑا پہن سکتے ہیں. تو ایک بالکل جو ایک الگ معاملہ ہو جاتا ہے. اب اس کے ہم عادی بھی نہیں ہیں. اب اس طرح ہمیں کتنے دن گزارنے, 8 ذوالحجہ 8 اور 9 اور 10. اب یہ لباس ہمارا کب اترے گا, یہ اترے گا 10 تاریخ قربانی کے بعد, حلق کروانے کے بعد. تو تقریباً یوں سمجھے کہ 72 آورس, 72 گھنٹے ہمیں اسی میں گزارنے, 72 نہیں تو کم از کم 60 تو پکے ہیں. اچھا پھر یہ کہ یہاں تو ہمیں اے سی کی سہولت ہے, جیسے ابھی یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اے سی میں بیٹھے ہیں, پنکھا بھی ہے. اچھا اب وہاں جو ہے وہ خیموں میں رہنا ہے. اچھا یہاں تو ہر ایک ہمارا جاننے والا ہے, وہاں ضروری نہیں کہ ہر ایک جاننے والا ہو. تو اب بعض وقت وہاں پہ بھی مسائل ہوتے ہیں کہ بھائی میری جگہ تو تیری جگہ, تب بندے کو چاہیے اس پہ بھی. اب اگر کوئی آ جائے غلطی سے بیٹھ جائے اپنی جگہ پہ, جگہ آپ کی تھی اور بیٹھ جائے, تو درگزر کرنا چاہیے کہ وہ بھی اللہ کا مہمان ہے, میں بھی اللہ کا مہمان ہوں. تو یوں کہ کرتے ہوئے درگزر کریں, اور درگزر کرتے ہوئے جو نا اپنی وہاں کی جو نا سفر کی گاڑی چلائیں, کہ اگر آپ نے درگزر کرتے ہوئے کام چلے نا تو کئی حد تک آپ کو آسانی ہو جائے گی, یہ ٹینشن نہیں رہے گا. ٹھیک ہے میری جگہ گئی نا, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مجھے دوسری جگہ مل گئی. اب اگر آپ کہیں نہیں میں یہی جگہ لوں اور وہ سامنے والے میں چھوڑوں گا نہیں یہ جگہ, تو پھر کلیش ہوگا. تو وہاں پہ کلیش نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ ہم جس کی بارگاہ میں گئے ہیں ہم جو عبادت کرنے کے وہ عبادت کریں, کیونکہ شیطان نے جو نا وہاں روڑے اٹکانے, شیطان نے جو ہے وہ راستہ بلاک کرنا ہے کہ بندے کو جو ہے وہ اس نے پھنسانا ہے. اچھا منا جو ہے وہ حدود حرم مکہ میں, جو حدود حرم مکہ جو ہے نا وہاں ایک نیکی کا لاکھ ہے. بندے نے ایک بار درود شریف پڑھا تو لاکھ, کوئی بھی ایک نیک کام کیا تو لاکھ نیکیاں ملیں گی. جس طرح نیکیاں لاکھ ہیں تو اس طرح گناہ بھی لاکھ ہیں, اگر ایک گناہ کیا تو لاکھ کے برابر ہے وہ. اب اندازہ لگایا کہ ہمیں کتنا جو ہے نا وہ پھونک مک کر چلنا ہے, اور کتنی احتیاط سے ہمیں جو ہے نا وہاں قدم رکھنا ہے. اچھا پھر ہم آگے بڑھیں تو چلے وہ وقوف عرفہ ہو گیا, رمی بھی ہو گئی, اب قربانی بھی ہو گئی, اب اس کے بعد جو ہے وہ احرام اتر جائے گا حلق کروانے کے بعد. اب اس کے بعد ہے طواف زیارہ. طواف زیارہ تو ہمیں نارمل کپڑوں میں کرنا ہے. اچھا اب دیکھیں کتنے حاجی آتے ہیں. اچھا ہر ایک نے جو نا پہلے دن 7 کنکریاں مارنی ہیں, اچھا دوسرے دن جو ہے وہ 7 7 14 21 کنکریاں مارنی ہیں, تیسرے دن 21 کنکریاں مارنی ہیں. تو یہاں دیکھیں کتنی کنکریاں. اچھا اس وقت دیکھیں پاسپورٹ کا اور سارا نظام ہے نا, تو ایک پورا جو ہے نا وہ آتی ہے خبر کے تقریباً جو ہے وہ 2.5 ملین نے حج کیا, یا 3 ملین, یا چلے ہم رکھتے ہیں 2 ملین, یا 1.5 ملین چلے رکھتے ہیں, بالفرض 1.5 ملین تھے. ان کی کنکریوں کا حساب لگایا کتنی ہوئی. تو یہاں دیکھیں جس کی کنکری جو ہے نا وہ مقبول ہوئی تو وہ کنکری اٹھا لی جاتی ہے, ورنہ تو وہ جگہ کنکریوں سے بھر جائے, کون خالی کرے گا, اتنی کنکریاں کون اٹھائے گا. تو یہ دیکھیں جس کی کنکری جو رمی کی وہ مقبول ہے تو اس کی کنکری وہاں سے اٹھا لی جاتی, غائب ہو جاتی ہے وہ. اچھا ایک تو یہ, دوسرا اگر آپ شہر مکہ دیکھیں تو یہ بظاہر جو ہے نا اتنا بڑا شہر نہیں ہے یہ, مگر دیکھیں کہ 25 لاکھ افراد آئے, کیونکہ حج کے دنوں میں تو 25 لاکھ افراد نے اسی مکے ہی میں رہنا ہے, اور کہیں جانا نہیں ہے. عرفات, منا, مزدلفہ, شہر مکہ, اچھا سب نے طواف و زیارہ کرنا ہے, کہ یہ بھی رکن اعظم ہے طواف و زیارہ. اللہ تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیں کہ بظاہر دیکھا جائے تو اتنا بڑا شہر وہ نہیں ہے. اچھا دنیا پولوشن کی طرف جا رہی ہے کہ پولوشن سے بچاؤ ہو، کہ دھوئیں وغیرہ سے بچت ہو. مگر دیکھیں وہ عرفات میں کتنی بسیں ہوتی ہیں، منا میں کتنی بسیں ہوتی ہیں، مکے میں کتنی بسیں ہوتی ہیں، اور کوئی پولوشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ کوئی اس کی وجہ سے کوئی بیماری ہوتی، کچھ بھی نہیں پولوشن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اچھا پھر دیکھیں سب نے طواف و زیارہ کرنا ہے، سب طواف و زیارہ بھی کر لیتے ہیں، جگہ اتنی سی ہے، مطاف ایک ہی ہے، اسی میں 25 لاکھ افراد نے طواف و زیارہ کرنا ہے، یہ بھی سب ہو جاتا ہے. اچھا اب کھانا پینا دیکھا جائے تو 25 لاکھ افراد کا کھانا پینا وہ بھی سب ہو جاتا ہے، کو پتہ ہی نہیں چلتا. اچھا ہم ظاہر ہے کہ کئی لوگ وہاں گئے الحمدللہ، ہمیں حاضری نصیب ہوئی ہے، گئے الحمدللہ آرام سے کھانا پینا بالکل ہو جاتا ہے. زمزم شریف دیکھیں تو 25 لاکھ افراد زمزم پی لیتے ہیں، پھر بھی یہ کنواں یوں ہی کہ یوں ہی ہے، پانی جو اپنی برکت لٹا ہی رہے یہ بھی. تو یوں دیکھا جائے تو یہ شہر مکہ اس کی کتنی برکتیں ہیں. اچھا کھانا دیکھیں، فروٹ دیکھیں، پھل، چونکہ اس شہر مکہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، تو یہاں جو ہے نا وہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی، مگر یہاں آپ کو بے موسم کے پھل ملیں گے، یعنی وہاں موسم نہیں ہے مگر آپ کو دنیا سے آئے ہوئے پھل ملیں گے. اور سو یہ نہ سمجھے کہ اسی سے ابھی ملتے ہیں، نہیں نہیں یہ شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اب تو ٹھیک ہے جہاز کے ذریعے آ رہے ہیں، جلدی پہنچ جاتے ہیں، پہلے بھی پھل یہاں ملتے تھے. تو یہ دعائے ابراہیمی کا نتیجہ ہے، یہ شہر مکہ. تو یہ دیکھیں کہ مسجد الحرام ایک ہی ہے اور 25 لاکھ افراد سے سما بھی جاتے ہیں، اپنے جو ہے وہ معمولات ہی پورے کر لیتے ہیں، منا سے بھی گزر جاتے ہیں، عرفہ سے بھی گزر جاتے ہیں، سب کو کھانا پینا سب کچھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، تو اس کو برکت بھی کہیں گے، برکت بھی، قدرت تو ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ڈبہ ہے نا، کوئی اتنی بڑی چیز ہم سمجھیں کہ یہ جو نا اس میں برکت ہے، اتنی سی چیز میں برکت نہیں ہے، اس میں کم برکت ہے. تو پتا چلا برکت جو نا یہ زیادہ نظر آنے والی اور کم نظر آنے والی، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ چیز کم نظر آئے یا زیادہ نظر آئے، اس سے نہیں ہے. برکت کا تعلق یہ ہے کہ چیز تھوڑی سی ہو اور اتنے سارے لوگوں کو پوری ہو جائے. کہ برکت کثرت اور قلت کا نام نہیں ہے بلکہ قلیل ہو اور کثیر کو پوری ہو جائے. جیسے ایک تھال ہے اور اس میں جو ہے وہ مثال دے رہا ہوں میں، 10 افراد نے آرام سے کھا لیا تو یہ کہلائے گی برکت. اب ایک تھال ہے اور 2 افراد بھی نہیں کھا سکے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھیں کہ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے جو ہے وہ نڈھال تھے، اب کسی نے جو ہے وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا. اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا تھی کہ یہ دودھ کا پیالہ جو نا پہلے میں لوں کہ میری بھوک مجھے لگی ہوئی ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ بارگاہ رسالت نے پیش کیا، دودھ کا پیالہ ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو پلا دو، جو اصحاب صفہ ہیں ان سب کو پلا دو. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نبی پر عمل کرتے ہوئے سب کو پلانا شروع کر دیا. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، خیر یہ دودھ لیا پھر کسی اور کو دیا، تو یوں جو ہے وہ تقریباً 70 افراد سے یہ دودھ کا پیالہ گھوما. اب جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ آپ پیو. اب انہوں نے پینا شروع کیا، تو جب یہ رکے تو سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو، پھر چھوڑا تو ابو ہریرہ اور پیو، پھر سرکار جب یہ بالکل اب نہ پی سکے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نے یہ پیالہ لیا اور یہ پی لیا. تو یہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ، یہ معجزہ تھا. اور دیکھیں کہ چیز تھوڑی سی تھی اور اتنے لوگوں کو کفایت کر گئی کہ سب نے پیٹ بھر کے یہ دودھ پیا. سیدی اعلی حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں نا، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ واقعی سفر حج جو نا یہ مبارک سفر ہے کہ ایک تو یہ کہ سرزمین جو مکہ ہے، ظاہر ہے کہ یہاں جو ہے وہ کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ وہاں تشریف لائے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو پتہ ہی ہے مشہوری, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تو وہیں آرام فرمائے, اور بھی دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے ہیں. اور یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی جو ہے وہ ملک شام سے جو یہاں آئے تھے تو وہ براق پر آئے تھے. تو دو ہی نبی ہیں کہ جو جنہوں نے براق پر یوں سفر کیا ہے, ایک تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنہوں نے شب معراج براق پہ سفر کیا. اچھا ایک تو ایک ہر نبی کا اپنا براق ہے, تو یوں براق پر ان کا سفر ہوتا تھا, نبی تھے اللہ کے. تو یہ واقعی کہ سرزمین مکہ جو نا یہ مبارک زمین ہے. تو آئیے اس مبارک سفر کے جو نا بڑے فوائد ہیں اس حوالے سے کچھ سنتے ہیں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, یہ گھر اسلام کا ستون ہے, جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے گھر سے بیت اللہ شریف کے ارادے سے نکلے اگر اس کی روح قبض ہو جائے تو اللہ کریم کے ذمہ کرم بھرے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے, اور اگر وہ حج کر کے پلٹا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص اپنے گھر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج اور عمرہ کرنے والے کا اجر دیا جاتا رہے گا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو اس راہ میں حج یا عمرے کے لیے نکلا اور مر گیا تو اس کی پیشی نہیں ہوگی, نہ حساب ہوگا, اور اس سے کہا جائے گا تو جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جا ہو آنکھیں بند, طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے, زندہ رہے تو حاضری یہ بارگاہ نصیب, زندہ رہے تو حاضری یہ بارگاہ نصیب, مر جائے تو حیات ابد شبھر کی ہے, مر جائے تو حیات ابد شبھر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تو اے عاشقان رسول, مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ, یہاں کی حاضری کی سعادت پانا ایسا انمول موقع ہے کہ یہ نصیب والوں ہی کو ملتا ہے, اور اس پر جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے تو وہ کم ہے. اور جب کسی کو یہ سفر کی سعادت نصیب ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی خوش بختی پر شکر کرتے, گناہوں کو یاد کرتے, اور خوف خدا سے لرزتے کانپتے ہوئے اس امید کے ساتھ سفر کرنا چاہیے کہ حرم طیبین کی مقدس فضاؤں میں جائیں گے, وہاں ہر وقت ہونے والی رحمتوں کی بارش میں نہائیں گے, اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے, اور اپنے تاریک دل کو جلائیں گے. یعنی اپنے جو تاریک دل ہے, جو اندھیرے والا دل ہے, جو دل کالا ہو گیا ہے, گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا ہے, اسے جلائیں گے, یعنی اسے چمکائیں گے، اسے روشن کریں گے۔ میں کر کے ستم اپنی جا پر، قرآن سے جاؤ کا سن کر، آیا ہوں بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب ہم ان مقدس مقامات کا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سفر کریں گے اور ہر مقدس مقام پر اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہوتے ہوئے توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمارے گناہ ضرور معاف ہو جائیں گے۔ مگر افسوس کہ فی زمانہ ایک ایسی تعداد بھی ہے کہ جو اس مقدس سفر کو، جو دوسرے سفر ہوتے ہیں نا عام سفر، ان کی طرح جو اس مقدس سفر کو بھی عام سفر کی طرح سمجھتی ہے، اور ان کے انداز سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے معاذ اللہ وہاں بھی پکنک وغیرہ منانے آئے ہیں، اور وہاں وہی اللہ گلا، وہی شور و غل کرنا اور نہ تھمنے والا ہنسی مذاق، ٹھیٹھیارے مارنا، ہنسی مذاق کرنا یہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یوں چاہیے کہ جس خوش نصیب کو یہ موقع میسر آئے تو اسے اپنی سعادتوں کی معراج جان کر اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کی ٹھیک ٹھاک تعظیم کرے، اور اس سفر کی عظمت اور اہمیت بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں،
ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جا، رکھنے والے یہ جا چش وہ سر کی ہے، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چش وہ سر کی ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اے عاشقان رسول، پتا چلا کہ اس مقدس سرزمین پر جو ہے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے، اور ہم جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ حج ایک عبادت ہے اور یہ فرض عبادت ہے، تو ہم ایک فرض ادا کرنے جا رہے ہیں۔ اگر کوئی عمرے کے لیے بھی جاتا ہے تو عمرہ بھی ظاہر ایک عبادت ہے، اور عمرہ بھی ایسی عبادت ہے کہ جو صرف وہیں ہو سکتی ہے، یہ عبادت پوری دنیا میں تو نہیں ہو سکتی۔ ہم نماز تو ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں اور عمرہ صرف وہیں کر سکتے ہیں، چونکہ طواف وہیں کریں گے، صفا مروہ کی سعی وہیں کریں گے، اور کہیں ہم نہیں کر سکتے۔ حج اچھا، عرفہ تو ہم یوں نارمل دنوں میں جا سکتے ہیں، مگر حج جو ہے وہ صرف نو ذی الحجہ ہی کو ہوتا ہے، اور رمی جمار جو کنکریاں مارنا جو یہ بھی انہیں دنوں میں ہو سکتے ہیں، ورنہ تو کوئی بڑے بڑے پتھر مارتا رہے تب بھی رمی نہیں کی جائے گی۔ اچھا، اب چونکہ ہم جب حج پہ جا رہے ہیں تو ایک عبادت ہے، تو ہمیں اس حوالے سے معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ ہم جن شہروں میں جا رہے ہیں تو وہاں اسلام کی ٹھیک ٹھاک یادیں وابستہ ہیں ان شہروں سے، چونکہ اسلام اگر پھیلائے تو ذرا انہیں شہروں سے پھیلائے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، وہاں ہجرت فرما کر جو پھر ہمیشہ پھر وہیں رہے، اب بھی وہیں ہیں، وہیں جو ہے وہ وصال فرمایا۔ اچھا، اب دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ حالانکہ مکہ شریف دیکھیں کتنا بڑا شہر ہے، کتنی عظمتوں والا شہر ہے، کہ خانہ کعبہ یہاں، مسجد الحرام یہاں، عمرہ یہاں ہوتا ہے، منا یہاں، عرفات بھی یہیں، عرفات اگر جگہ حدود حرم سے باہر ہے کہ حج یہیں ہوتا ہے۔ میں دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش تو یہ ہے، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس یہاں نہیں ہے، وہ مدینہ منورہ میں۔ تو یہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے اگر یہاں اگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تو کوئی یوں کہہ سکتا تھا کہ ویسے جو مکہ مکرم افضل ہے تو ہمارے آقا بھی یہی ہیں، مگر دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شہر میں گئے کہ ہمارے آقا کے جانے سے پہلے اس شہر کا نام تھا یثرب، اس کا معنی ہے بیماریوں کا گھر، مگر دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب گئے تو وہ شہر شفا کا گھر ہو گیا۔ پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے سا اور مد میں برکت دے، وہاں کے اناج میں برکت ہو گئی، تو وہاں دیکھیں بالکل وہاں کا معاملہ بالکل تبدیل ہو گیا۔ تو اب اگر مدینے کوئی جاتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں مدینہ منورہ کا کہ وہاں کی ایک نیکی 50,000 ہے، وہ ہے رحمت کا گھر۔ یہاں مکہ مکرمہ میں ہیبت و جلال بھی ہے، رحمت بھی ہے جلال بھی ہے، وہاں فقط رحمت ہے۔ تو وہ ہے نا آیت کریمہ اجاؤ کا کہ اے ایمان والو جب گناہ کر بیٹھو تو اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو اور ان کو سفارش کے لیے کہو تو یہ تمہاری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ قرآن پاک آیت کا میں نے مفہوم عرض کیا ہے۔ تو یہاں جو نا یہ رحمت کا گھر ہے۔ اچھا دیکھیں کہ مکی زندگی اگر دیکھیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 ایئرز ہے، اور مدنی زندگی دیکھیں تو وہ 10 سال ہے۔ اچھا پھر دیکھیں کئی چیزیں جو نا، وہ نماز تو یہیں فرض ہو گئی تھی مکہ مکرمہ میں، کہ جب عام الحزن تھا کہ نہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غم کا سال تھا۔ ایک تو یہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی وصال ہو چکا تھا، اور دوسرا یہ کہ ابو طالب جو کہ مسلمان تو نہیں ہوئے تھے مگر کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ساتھ ساتھ تھے، اور ان کی وجہ سے جو نا وہ کفار ان سے ڈرتے تھے۔ اب چونکہ ہوا یوں تھا، اچھا شعب ابی طالب میں جو ہے وہ غالباً 3 سال تک مسلمان محصور رہے تھے شعب ابی طالب۔ ہمیں تو ذرا کہ اسلام جو نا یوں سمجھے کہ یہ دیکھا جائے تو ہم مسلم گھرانے پیدا ہوئے، ہم اللہ تعالیٰ کا اس میں جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو شعب ابی طالب اس میں یہ تھا کہ کفار مکہ نے، میں نے کہا لگیا تو یہ بھی عرض کر دوں، کفار مکہ نے مسلمانوں کو سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ اچھا اب چونکہ بنو ہاشم یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، چونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاشمی تھے تو حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، تو یوں بنو ہاشم یہ قبیلہ یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا کہ ایک جو ہے وہ خونی رشتہ ہونے کے ناطے تو کفار نے ان کا بھی بائیکاٹ کیا تھا، اور یہ کیا تھا کہ کوئی بھی چیز باہر سے اندر نہ جا سکے، اتنا انہوں نے سخت محاصرہ کیا ہوا تھا ایک وادی کا، وہاں مسلمان تھے۔ اب یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرمائی، اور یہ کہ جو خانہ کعبہ پہ ایک جو نا معاہدہ لکھ دیا گیا تھا کہ کچھ لکھا ہوا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی لین دین وغیرہ کچھ بھی نہ کرے، اس طرح کی ساری باتیں لکھی گئی تھی، اگر کوئی کرے گا تو پھر یہ سزا ہوگی، جو بھی لکھا ہوا تھا۔ اب یہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے ابو طالب کے پاس اور فرمایا کہ مجھے میرے رب نے فرمایا کہ جو انہوں نے معاہدہ جو لکھا تھا نا اس پہ اللہ کے نام کے سوا سب کچھ جو نا دیمک چاٹ چکی ہے۔ اب ابو طالب نے سرداروں کو جمع کیا اور کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے اور یہ معاہدہ کر لیا، یہ کہہ دیا کہ اگر یہ خبر سچی ہے تو اب تم باز آ جاؤ، تم یہ محاصرہ ختم کر دو، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہے، اگر یہ خبر غلط ہے تو میں دے رہا ہوں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اب جو وہاں سرداروں نے جا کر دیکھا خانہ کعبہ پہ، ہمارے نبی ہم نبی تھے اور تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی، وہاں دیکھو تو واقعی کہ یہ جو ابو طالب نے کہا تھا معاہدہ لاؤ، وہ جو معاہدہ لکھا تھا نا وہ لے آؤ، تو اب وہ تو کچھ نہ لا سکو، دیکھا تو وہاں اللہ کے نام کے سوا سب کچھ جو نا دیمک چاٹ چکی ہے۔ تو یوں پھر یہ محاصرہ ختم ہوا تھا۔ دیکھیں کہ اسلام ہمیں، چونکہ ہماری یہاں سے اتنی یادیں وابستہ ہیں، تو یوں وہاں مسلمان اتنی تکلیفوں میں گزرے تھے۔ ایک اچھا اب کیا بات ہے، یہ ابو طالب یہ بھی ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ تھا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو نا وہ عام الحزن کا سال کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑے غمزدہ ہوئے تھے. تو اس میں پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین کے لیے جو ہے وہ پھر سفر معراج ہوا تھا. اور سفر معراج جو دیکھیں نا کیسا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرماتے 27 شب اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں اور اٹھاتے ہیں یعنی بیدار کرتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ حتیم کعبہ میں لے جاتے ہیں اور لٹاتے ہیں اور پھر قلب انور یہ نکالتے ہیں, اس کو زمزم شریف سے دھوتے ہیں. تو ایک تشت میں دیگر فرشتے بھی تھے, اس کو دھوتے ہیں پھر دوبارہ یہ قلب انور لگایا جاتا ہے چونکہ اب سفر معراج ہونا ہے. اور اس کو کہتے ہیں شق صدر. تو یہ بعض روایت کے مطابق 3 اور بعض کے مطابق 4 یہ شق صدر ہوا تھا. ایک تو اس وقت ہوا تھا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھے. چونکہ اہل عرب کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا, جب بھی کوئی ولادت ہوتی تو اسے جو ہے وہ گاؤں وغیرہ بھیج دیا جاتا. چونکہ شہر مکہ یہ انٹرنیشنل شہر تھا, جیسے میں نے عرض کیا نا اس کو دعا ابراہیمی تھی. تو اب چونکہ جو بھی پھل فروٹ وغیرہ جو بھی چیزیں آئیں گی باہر سے آئیں گی تو لوگ آنا جانا کریں گے, یوں تجارت ہوگی, یوں ساری چیزیں ہوتی تھی. تو یوں شہر کی جو عربی تھی نا وہ تھوڑی اسے فرق آ جاتا تھا. تو تاکہ یہ کہ جو ہی بچہ ہو وہ گاؤں میں جائے تو وہاں کے آب و ہوا میں فرق, اور دوسرا یہ کہ وہ وہاں کی جو خالص زبان سیکھے, پھر وہ یہاں آتا تھا. تو ایک مرتبہ شق صدر, پہلا شق صدر وہیں ہوا تھا. تو خیر پھر جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سفر معراج بھی ہوا تھا, اور سفر معراج نے بھی جو ہے وہ ایک دیکھا جائے تو ایک کسوٹی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں, جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آئے, جب وہاں لوگوں میں بیان کیا کہ میں جو ہے وہ راتوں رات میں جو ہے مسجد اقصا گیا, اور پھر جو ہے وہاں سے میں آسمانوں کی میں نے سیر کے آسمانوں پہ گیا اور یوں میں آ گیا. تو اب جو اہل ایمان تھے انہوں نے تو لبیک کہا, آمنا و صدقنا. اب جو غیر تھے انہوں نے اس کا انکار کیا, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے. یہاں تک کہ اچھا اب کیا ہوا کہ کفار نے کہا موقع بڑا اچھا ہے, ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے سے دوست ہیں, ہم ان کو جو نا کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے دوست اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنیں گے نا یہ بات تو یہ پیچھے ہٹ جائیں گے اب محمد بن عبداللہ سے. انہوں نے یہ سوچ کے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کے جو دوست ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات میں نے یہ سفر کیا, یوں سیر کی اور یوں سارا ہوا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا واقعی انہوں نے یوں کہا ہے؟ تو کفار نے کہا ہاں ہاں بالکل انہوں نے یوں ہی کہا ہے. تو کفار کو تھوڑا یوں خوشی ہوئی کہ چلو اب انہوں نے سوال کیا, ایسا واقعی انہوں نے یوں کہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب کفار کے جواب سنا کہ ہاں واقعی انہوں نے کہا اور یوں کہا ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں, انہوں نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا. یہ عتیق تو تھے, ابو بکر تو تھے, اب یہ صدیق بھی ہو گئے. صدیق یعنی تصدیق کرنے والا. تو یوں جب ہمارے جو پہلے جو خلیفہ ان کو صدیق کا لقب ملا. اچھا پھر دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض جو نا وہ ظاہری نشانیاں بھی دی تھیں اس سفر معراج کے حوالے سے. فرمایا تھا کہ میں نے فلاں قافلے کو فلاں جگہ دیکھا تھا, میں نے فلاں قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں نے فلاں جگہ میں نے دیکھا تھا, فلاں قافلے کو میں نے فلاں جگہ دیکھا تھا. اب کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ کہاں بیت المقدس اور کہاں مکہ مکرمہ, کتنے کلومیٹرز کا فرق ہے, کتنے کلومیٹرز کا فاصلہ ہے, کئی میلز دور. اب جب وہ قافلے آئے جن کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے ان کو فلاں جگہ دیکھا تھا, اب وہ جب قافلے آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ فلاں وقت فلاں دن فلاں شب آپ لوگ کہاں تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ تھے. دوسرے قافلے سے پوچھا آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا ہم فلاں جگہ تھے. تیسرے سے پوچھا آپ کہاں تھے؟ کہا ہم فلاں جگہ تھے. تو یہ وہی جگہ تھی جس کا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اب چونکہ یہ تو ایک ظاہری تصدیق ایک ہو گئی, ورنہ تو اصل تو وہی تھا کہ جس نے سن کر تصدیق کر دی. کہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ بالکل حق فرمایا. تو خیر ہمیں نبی بھی دیکھیں کہ کیسے ملیں کہ جامع المعجزات. کہ جامع المعجزات یوں ہے کہ ویسے تو ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزات ملے, جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں تو عصا, اچھا پھر ید بیضا. اب کیا ہے کہ ید بیضا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے ہاتھ جو بغل شریف میں ڈالتے ہیں اس کو نکالتے ہیں تو سورج کی طرح روشن ہوتا کہ کوئی اس کو دیکھ نہ پاتا اس کی طرف, پھر دوبارہ ڈالتے ہیں نارمل ہاتھ ہو جاتا. یہ ہمارے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. عصا کا تو واقعہ پتا ہی ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا اور پھر جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جادوگروں سے فرمایا کہ پہلے جو ہے وہ تم لوگ اپنے کرتب دکھاتے ہو یا میں جو ہے وہ معجزہ دکھاؤں. تو جادوگروں نے عرض کی کہ پہلے جو ہے نا وہ آپ دکھائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے تم لوگ جو ہے نا اپنا دکھاؤ. جو خیر اب انہوں نے اپنی رسیاں جو ہی منتر وغیرہ پڑھ کے وہ ڈالی میدان میں تو وہ سب سانپ بن گئی اور رینگنے لگی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ ڈال دیا, وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا, سب کو نکل گیا. اور پھر اس کو اٹھایا تو وہی اسٹک. تو خیر وہ جتنے بھی تھے نا جادوگر وہ سجدہ ریز ہو گئے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے. اچھا اب جو یہاں لکھا ہے, چونکہ ادب کی بات ہو رہی ہے نا, یہ سفر ادب کا ہے, تو یہاں علماء لکھتے ہیں کہ ان کو جو ایمان ملا نا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو عرض کی تھی نا وہ ادبن عرض کی تھی کہ پہلے آپ کرتے ہیں یا پہلے ہم کریں. تو یہ ادب کی بدولت ان کو ایمان مل گیا. تو پتا چلا با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. تو لہذا ان شہروں کا ہمیں خوب خوب ادب کرنا ہے اور قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہے. اللہ کریم جو حج پہ جا رہے ہیں اللہ کریم ان کا سفر مبارک فرمائے اور انہیں با ادب حاضر نصیب فرمائے, بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے بچائے. اچھا دوسرا دیکھیں کہ چونکہ یہ حج فرائض میں سے, تو جو بھی ہم پر عبادت فرض کی گئی ہے جو بھی معاملات ہیں ہمیں ان کی معلومات ہونی چاہیے, جانکاری ہونی چاہیے. اگر ہم بغیر علم کرنا کچھ چاہیں گے ہوگا کچھ, ہم کرنا عبادت چاہیں گے ہم ثواب کمانا چاہیں گے مگر چونکہ علم نہیں ہے تو غلطی سے ہم کچھ اور کر بیٹھتے ہیں. تو اس کا علم ہونا چاہیے. اس کے لیے کہ امیر سنت کی کتاب رفیق الحرمین, تو حج کے مسائل جاننا یہ بہت ضروری ہے. چونکہ احرام یہ بظاہر تو یہ دو چادریں ہیں مگر اس کی کچھ پابندیاں ہیں. کسی نے خوشبو لگا لی احرام میں, ویسے اتنے لگانا سنت ہے. اگر بحالت احرام کسی نے اتنے لگا لیا اب خوشبو اتنی زیادہ لگ گئی تو پھر دم واجب ہو جائے گا. اب بعض وقت بندہ کیا کہتا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے, تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. کوئی بندہ کسی کو قتل بھی کر دے اللہ معاف فرمانے والا ہے. بندہ نمازیں نہ پڑھے اللہ معاف کرنے والا ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے, وہ قادر مطلق ہے, مگر اسی کا حکم ہے. تو ہم اس کے حکم کی جو نا پابندی کریں گے تو ہم دم دیں گے, جو اللہ نے حکم فرمایا اس پر عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے. جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سامنے زہر رکھا ہوا ہے, کھانا تھوڑا سا خراب ہو گیا, تو ہم نہیں کہیں گے کیوں, اللہ بچانے والا ہے, کھا لیں زہر آلود کھانا, اللہ بچا سکتا ہے نا, بچانے پر قادر ہے وہ, کیوں نہیں کھاتے. تدبیر یاد آتی ہے کہ اب ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں ہمیں تدبیر اچھی کرنی ہے, کہ ہمیں حکم ہے کہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈالنا, ہمیں زہر نہیں کھانا, ہمیں بچنا ہے. تو شرعی معاملہ تو ہمیں یہی کرنا ہے, جو حکم الہی ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے. تو یہ رفیق الحرمین لیجئے اور اس کا اچھے طریقے سے مطالعہ کیجئے, تو اچھے طریقے سے احرام باندھنا ہے, اس کی پابندیاں اور جو بھی ہیں وہ اس پر عمل کرنا ہے, اور طواف کس طرح کرنا ہے, طواف کی دعائیں وغیرہ, صفا مروہ کی صحیح وغیرہ, یہ سب جو ہے وہ آپ کو رفیق الحرمین میں آپ کو یہ دعائیں مل جائیں گی. جب منا پہ پہلی نظر پڑے تو کیا پڑھنا ہے. اچھا پھر دوسرا یہ کہ یہ رفیق الحرمین یہ تو کتاب ہے اور حج عمرہ کی ایک اپلیکیشن ہے, اس میں آپ کو یہ ویڈیوز وغیرہ یہ سب مل جائیں گے. تو جو جا رہے ہیں وہ ابھی سے دیکھنا شروع کر دیں, اینڈ ٹائم پہ نہیں دیکھنا, ابھی سے دیکھنا ہے تاکہ پھر آسانی ہو. اب اگر کوئی دشواری ہو, کچھ بات سمجھ نہ آئے تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں,
ورنہ بعد میں اینڈ ٹائم پہ دیکھیں گے تو بڑا آزمائش ہو سکتی ہے.
دوسرا یہ کہ رفیق اور ہر مہینے میں لکھا ہوا اپلیکیشن میں مل جائے گا کہ حج کی جو نیت کرنی ہے نا احرام کی, وہ میقات سے پہلے کرنی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ بندہ ایئرپورٹ پہ جاتا ہے اور ایئرپورٹ پہ جو نا وہ جانے سے پہلے گھر سے ہی وہ نیت کر لیتا ہے احرام کی, کوئی پتا چلا فلائٹ جو نا وہ ڈیلے ہو گئی 10 گھنٹے, اب احرام کی پابندی رہے گی. اب 10 گھنٹے ہو یا 10 دن ڈیلے ہو, احرام کی پابندی رہے گی. تو لہذا میقات سے پہلے جو ہے وہ احرام کی نیت کر لیں. میقات کا اعلان ہوتا ہے, اچھا یہاں والوں کی وہی وہ یلم لم آئے گی نا, تو وہی کہ میقات یعنی یوں سمجھے جدہ یعنی جہاز اترنے سے پہلے تقریباً 25 سے 30 منٹ پہلے جو وہ اعلان ہوتا ہے کہ جنہوں نے احرام اگر نہیں باندھا, احرام کی نیت نہیں کی, تو وہ احرام کی نیت کر لیں. تو یوں اس میں یہ کریں گے تو آپ کو آسانی رہے گی. بنائیے کہ یہاں سے اگر نیت کریں گے تو یہ افضل بھی ہے کہ جتنا جو ہے وہ افضل الاعمال احمز ہوا, کہ افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو. مگر چونکہ ہم نازوں کے پلے ہوئے ہیں تو ہم جو ہے وہ آزمائش کے قابل نہیں ہیں. اگر کوئی یہاں سے نیت کرنا چاہے تو بھی مرحبا, ورنہ اگر سہولت چاہتا ہے تو شریعت نے وہاں سے لازم کیا ہے کہ میقات جو داخل ہونا نا, میقات میں داخلہ ایک ایسا شہر ہے کہ مکے میں داخل ہونا تو احرام ضروری ہے. تو 5 میقات ہیں, تو میقات جو ہے نا وہ ایک تو یلم لم ہے, دوسرا یمنیوں کی بھی الگ میقات ہے, ایک مدینہ شریف والی میقات ہے, بیر علی ابیار علی بھی جسے کہتے ہیں, ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں, پھر ایک طائف والی میقات ہے, جحفہ بھی ہے. خیر تو یہ آپ پڑھیں گے تو چونکہ وہ بہت اچھی معلومات ملے گی انشاءاللہ القریب. اور ظاہر ہے کہ وہ مبارک شہر ہی ایسے ہیں کہ اس بارے میں جتنا ہم پڑھیں کم ہے, با برکت شہر ہے. تو اللہ کریم ہمیں قدم قدم پر برکت عطا فرمائے, قدم قدم نیکی عطا فرمائے. جو جا رہے ہیں دعا کرے کہ مجھے بھی حج کی سعادت نصیب ہو اسی سال. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اے خلیفہ امیر اہل سنت, تو سدار گے سلامت, تو سدار گے سلامت, تجھ پر ہو رب کی رحمت.